نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج میں اسی کام کے لیے آیا ہوں جس کا آپ حضرات نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا. جس قدر بھی ممکن ہوگا اور جس قدر یاد آتا رہے گا بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس واقعے کا اصلی سبب جو یزید ہے اور اس کی خلافت ہے, اس کے محرکات اور اس کے اسباب کیا تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتہد مطلق بلکہ ان سے بھی اونچے ہیں, نصوص شریعہ کو سمجھتے ہیں, اور جیسا کہ بخاری شریف میں آپ نے پڑھا تھا کہ کسی نے حضرت ابن عباس یہ دریافت کیا کہ امیر معاویہ ایک رکعت پڑھتے ہیں وتر کی, تو فرمایا دعہ فإنہ فقیہ, ان پر اعتراض نہ کرو وہ فقیہ ہے. فقیہ کے معنی مجتہد. تو خود حضرت ابن عباس مجتہد ہونے کی شہادت دے رہے ہیں. سن 50 ہجری اور اس سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو ان کے بعد مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد یزید کی خلافت کے لیے بیعت کے لے لیجیے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت یزید کے حالات اچھے ہوں اور وہ نیک صالح ہوں, اور حضرت امیر معاویہ نے اس کے اندر اہلیت بھی دیکھی. جب یہ مشورہ دیا تو حضرت امیر معاویہ نے دوسروں سے مشورہ کیا, مگر اسی کے ساتھ ساتھ عراق سے یعنی کوفے وغیرہ سے وفود اور خطوط آنے لگے کہ یزید کے لیے آپ اپنی حیات میں بیعت لے لیجیے. حضرت امیر معاویہ کے اجتہاد میں یہ بات آ گئی کہ یہ بات صحیح ہے, چنانچہ انہوں نے اپنے مال کو لکھ دیا کہ یزید کے لیے میرے بعد یزید کے لیے بیعت لے لو. مال نے بیعت لینا شروع کر دی, حتیٰ کہ پورا عراق تقریباً اس بیعت کے اندر داخل ہو گیا. اسی طریقے سے پورا ملک شام اس بیعت میں داخل ہو گیا, اور بھی ادھر ادھر کے لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے. صرف حجاز باقی تھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو لکھا, مروان حاکم تھا مدینہ کا, کہ یزید کے لیے بیعت لے. انہوں نے اشراف مدینہ کو, جن میں بڑے مشہور صحابہ کرام بھی تھے, ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی. بخاری میں بھی گزری ہے کہ امیر المومنین کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک رائے الہام فرمائی, اور وہ ایسی غلط رائے بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ سنت شیخین بھی ہے کہ اپنے بعد یزید کے لیے وہ بیعت لے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, میرے سنت شیخن نہیں ہے, یہ تو سنت کسرا و قیصر ہے. شیخین میں سے کسی نے بھی اپنی اولاد کو خلیفہ نہیں بنایا. قصہ پڑھ چکے ہیں آپ بخاری شریف میں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا تو مروان نے اپنے پولیس والوں کو اشارہ کیا کہ پکڑو, لیکن وہ بھاگے وہاں سے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. مروان بھی پہنچا دروازے پر لیکن پکڑ نہ سکا, گرفتار نہ کر سکا. معاملہ اسی طریقے سے ختم ہو گیا. سن 51 ہجری میں جب یہ تمام باتیں ہو گئیں تو حضرت امیر معاویہ نے خود سفر حجاز کیا. پہلے وہ مدینہ منورہ آئے, اس لیے کہ حج کو جانے والا پہلے مدینہ سے جاتا ہے, اور وہاں آ کر ان حضرات نے حضرت امیر معاویہ نے فردن فردن ان حضرات سے گفتگو کی، جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین ابن علی، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور اس قسم کے اونچے درجے کے صحابہ کرام تھے. ان سب بزرگوں نے بالکل صاف انکار کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے امیر معاویہ اور جا کر شکایت کی کہ یزید کے لیے بیعت مکمل ہو چکی ہے، یہ چند حضرات ہیں جو اس سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کو اختلاف نہ کرنا چاہیے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ تم ان پر تشدد کر رہے ہو. انہوں نے کہا بالکل غلط ہے، یہ میرے رضی سب واجب الاحترام، میں ان پر تشدد کیسے کر سکتا ہوں؟ بس بات اتنی سی ہے کہ بیعت یزید تام ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے اندر اختلاف نہ کرنا چاہیے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری رائے ہے، تم جانو، میرا تو بس اتنا کہنا ہے کہ تم ان کے ساتھ بالکل کسی قسم کا نہ تشدد کرنا، نہ ان کی ذلت و رسوائی کا کوئی سامان کرنا. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا. جب امیر معاویہ نے بات کی تھی ان حضرات سے تو ان کو شبہ ہو گیا تھا اور اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ ہم سے جبرن بیعت لی جائے گی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین یہ راتوں رات وہاں سے نکلے اور چلے گئے، مکہ معظمہ چلے گئے. عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر وہ بھی حج کرنے کے ارادے سے مکہ چلے گئے. پھر حضرت امیر معاویہ بھی حج کرنے کے لیے مکہ چلے گئے. مکہ میں اجتماع ہو گیا ان کا. وہاں پھر حضرت امیر معاویہ نے ان چاروں حضرات سے، پانچوں حضرات سے گفتگو کی، حضرت ابن عمر سے بھی گفتگو کی. حضرت ابن عمر تو بڑے صوفی آدمی تھے، درویش آدمی تھے. ان کے دو ہی جواب تھے، ایک تو یہ ہے کہ میں ایک خلیفہ کی موجودگی میں اور اس کی حیات میں دوسرے سے بیعت نہیں کر سکتا، دوسرا یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے کلمے کو متفرق نہیں ہونے دوں گا، جدھر مسلمان جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا. جو ان کے جواب کا حاصل ہے. پھر ان دونوں کو حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ سے گفتگو ہوئی، یہ اپنے موقف پر برقرار رہے اور کہا ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے. بس وجوہات ان کی ہیں، بہرحال ہر ایک کے پاس موجود ہیں وجوہ، ہم اس کو بالکل قبول نہ کریں گے. امیر معاویہ نے پھر کہا کہ بیعت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے اندر آپ لوگ اختلال نہ ڈالیں، لیکن انہیں اسے تسلیم نہیں کیا. جب وہ حضرت امیر معاویہ مایوس ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو پھر یہ تین حضرات آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ. اجتماعی طور پر یہ تمام حضرات آئے اور آگر عرض کیا کہ دیکھیے ہم تین باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مان لیجیے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کیجئے اور اپنے بعد کسی خلیفہ کا انتخاب عام مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیجیے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ آپ صدیق اکبر کی طرح نامزد کیجئے خلیفہ، لیکن وہ خلیفہ آپ کا بیٹا نہ ہو بلکہ کوئی اور نیک صالح دیانتدار دیندار، جیسے حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رشتہ دار کو، اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ جو اب عاد نسبن تھا یعنی حضرت عمر، ان کو خلیفہ بنایا اور ان کے اندر اہلیت بھی. تیسرا وہ ہے کہ جو حضرت عمر نے کیا تھا کہ چھ آدمیوں کا ایک بورڈ بنا دیا تھا اور انہوں نے پھر خلیفہ کا انتخاب کیا. یہ تین طریقے ہیں، ان میں سے کوئی آپ ایک اختیار کر لیں تو ہم مان لیں گے. لیکن حضرت امیر معاویہ بھی چونکہ مجتہد تھے اس لیے ان کی نظر میں وہی بات رہی کہ نہیں اس کی بیعت مکمل ہو چکی ہے, اس کے اندر آپ لوگ اختلاف نہ کریں, تشدد کوئی نہیں. اور کیسے کر سکتے تھے وہ تشدد؟ معاملہ بس یہیں تک رہا حضرت امیر معاویہ کے دور میں, معاملہ یہیں تک رہا, تشدد کسی پر نہیں ہوا, یہ حضرات اپنے موقف پر قائم رہے. حتیٰ کہ سن 60 ہجری آیا جس میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی. حضرت امیر معاویہ نے گویا کہ یزید کے لیے تمام سامان اور خلافت کے تیار کر رکھے تھے, بس ان کو اندیشہ تھا تو حجاز والوں کی جانب سے تھا, کیونکہ اہل حجاز اس کی بیعت کو قبول نہیں کر رہے تھے. حضرت امیر معاویہ نے وصیتیں فرمائی موت کے وقت, اور یزید کو بلا کر کہا کہ میں نے تمام مملکت تیرے لیے بالکل مسخر کر دی, عدل و انصاف سے کام لینا, اللہ سے ڈرتے رہنا, مخلوق پر کوئی ظلم نہ کرنا, مجھے اندیشہ ہے کہ تو کے اہل حجاز تیرے مقابلے پر آ جائیں گے, تو مسلم ابن عقبہ کو ان کے لیے بھیجنا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا, کیونکہ مسلم ابن عقبہ کو میں بارہا آزما چکا ہوں, وہ بہت مخلص اور خیرخواہ آدمی ہے. اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اہل عراق حضرت حسین کو تیرے خلاف کھڑا کر دیں گے, یہ بھی فرمایا, اشارہ کر دیا اس کی طرح. اگر ایسا ہو اور تجھے ان پر کامیابی حاصل ہو جائے تو خبردار ان کے ساتھ کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ کرنا, ان کا احترام کرنا اور احترام کے ساتھ ان کو رکھنا, اس لیے کہ ان کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے, اس کا احترام اور اس کا ادب ہمارے لیے لازم ہے. اور بھی نصیحتیں فرمائیں لیکن یہ بنیادی نصیحتیں تھیں. حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی, مدینہ منورہ میں خبر نہیں پہنچی, کیونکہ اس وقت تو بہت دیر میں آیا کرتی تھی خبر. ولید نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے, ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان جو حاکم تھا مدینہ منورہ کا, اس کو فرمان بھیجا. اس کے اندر حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر تھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ تم ان 4-5 آدمیوں سے زبردستی بیعت لو میرے لیے. مجھے حضرات صحابہ کرام, چنانچہ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ پریشان ہو گئے. اس وقت مروان ابن حکم مدینہ کا حاکم نہیں تھا لیکن بہرحال مدینہ میں موجود تھا, تو ولید نے بلایا اس مروان کو, حالانکہ ان دونوں کے درمیان بڑی ناچاکی اور اختلاف تھا. اس نے بلایا, بلا کر اس نے یہ خط رکھ دیا یزید کا مروان کے سامنے. اس نے پڑھا, پڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھو بات یہ ہے جو میں رائے دے رہا ہوں اس پہ عمل کرنا, حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں مشہور نہیں ہوئی, اس سے پہلے پہلے تم ان سب لوگوں کو بلا لو جن کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور ان پر جبر کرو کہ بیعت کریں یزید کے ہاتھ پر, نہیں مانتے ہیں تو وہی قتل کر دو. مروان نے یہ مشورہ دیا, ولید نے قاصد بھیج دیا ان کو بلانے کے لیے. وہ قاصد پہنچا مسجد نبوی میں تو وہاں حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے تھے. قاصد نے انتظار کیا اور پھر ولید کا پیغام پہنچایا کہ امیر نے آپ کو بلایا. انہوں نے جواب دیا کہ تم جاؤ, ہم آتے ہیں پیچھے سے. تو ان دونوں نے مشورہ کیا, دیکھیے ان کی سیاست اور فراست. عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا حضرت حسین سے کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں اور کسی کو بلانے کا نہیں, یقیناً کوئی خاص راز ہے جو اس نے ہمیں بلایا ہے. حضرت حسین ابن علی تو بہت فراست رکھنے والے تھے, کہنے لگے میرا اندازہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی, سمجھ گئے, اور یزید کی بیعت کے لیے ہمیں بلایا ہے. عبداللہ ابن زبیر سمجھ کے کہنے لگے بالکل یہی بات ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے قبیلے یعنی بنو ہاشم کے نوجوانوں کو لے جاتا ہوں اپنے ساتھ, انہیں دروازے پر کھڑا کر دوں گا, میں اندر چلا جاؤں گا, اگر ضرورت پیش آئے تو ان کو بلا لوں گا اندر, ورنہ پھر جو کوئی بھی گزرے گا میں واپس آ جاؤں گا بتا دوں گا. رائے یہ بھی اچھی. چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو تیار کیا اور لے گئے, انہیں دروازے پر چھوڑ دیا اور خود اندر داخل ہو گئے. ولید نے ان کو احترام کیا, بٹھایا اور یزید کا خط سامنے رکھ دیا. پہلے تو حضرت حسین نے ان دونوں سے کہا کہ آپ دونوں کو ایک جگہ بیٹھا ہوا دیکھ کر میں خوش ہوا, اللہ تعالیٰ آپ کے تعلقات کو صحیح طریقے سے برقرار رکھے. پھر حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر اس میں پڑی تو اس پر انا للہ پڑھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی, اور اس کے بعد جو دوسری چیز تھی یعنی بیعت کی, اس کے بارے میں فرمایا انہوں نے کہ بھئی میں مجھ جیسا آدمی تنہائی میں بیعت کرے, چھپ کر بیعت کرے, یہ بالکل نامناسب ہے. اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ تم بلا لو اور لوگوں کو بھی, اور ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا, جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا. ولید نے یہ بات سمجھ لی, ولید نے یہ بات پسند کر لی, اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بلا لوں گا کسی وقت, اس کے لیے مجلس مقرر کر لیں گے اور اجازت دے دی جانے کی. حضرت حسین واپس جانے لگے تو مروان نے کہا ولی اس سے کہ تم نے موقع ہاتھ سے کھو دیا, اب حسین تمہارے قبضے میں کبھی نہیں آئیں گے, ان کو تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت حسین نے سن لیا تھا اس کو, جاتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئے تھے, فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے قتل کروانے والا, اور دیکھ میں نکل گئے. لیکن تاریخ میں ہے کہ ولید نے جواب دیا مروان کو کہ میں قتل کروں, خدا کی قسم جس کی گردن پر حسین کا خون ہوگا قیامت میں وہ نجات نہ پا سکے گا, اتنی عظمت تھی حضرات کی. حضرت حسین نے جا کر بتا دیا عبداللہ ابن زبیر کو, دونوں پہلے ہی پہنچ چکے تھے کہ یہ بات ہے. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر رات و رات مدینے سے نکلے اور مکے چلے گئے. پھر حضرت حسین ابن علی بھی رات و رات اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ چلے گئے, وہاں جا کر پناہ حاصل کر. ولید کا یہ قصہ یزید کے پاس پہنچا کہ یہ صورتحال پیش آئی ہے, تو اس نے یہ سمجھ کر کہ ولید نے بزدلی سے کام لیا ہے اور میری اطاعت میں اس نے کوتاہی کی ہے, اسے معزول کر دیا. اور عمرو ابن سعید ابن عاص اس کو امیر مقرر کیا. اس عمرو ابن سعید کا قصہ بخاری میں دو تین جگہ آیا ہے. عمرو ابن سعید کے سپرد بھی یہی کام کیا کہ ان تمام لوگوں کو بیعت سے انکار کر رہے ہیں گرفتار کریں یا قتل کر دیں. یہ دونوں بزرگ جو ان میں سب میں بڑے سمجھے جاتے تھے وہ تو پہنچ چکے مکہ معظمہ. حسین ابن نمیر جس کا پہلے بھی میں نام لیتا رہا ہوں, اس کو عمرو ابن سعید نے اس کو مدینے میں رکھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ عمرو ابن سعید نے ایک اور کام کیا. وہ یہ کام کیا کہ عمرو ابن زبیر جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے, ان کو اپنے مدینہ منورہ کی پولیس کا سربراہ بنا دیا, اس لیے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان شدید اختلافات تھے, اور ایسے اختلافات ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ اگر رشتہ داروں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسی نوعیت کا ہوتا ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو عمرو ابن زبیر نے کہا کہ میں 2000 جوان لے کر جاتا ہوں, مکہ معظمہ اور وہاں سے گرفتار کر کے لاؤں گا عبداللہ ابن زبیر کو، اپنے بھائی کو، بڑا بھائی، سب سے بڑا بھائی تھا، گرفتار کر کے لاؤں گا. چنانچہ عمر ابن سعید نے اجازت دے دی اور وہ لشکر تیار کرنے لگا جو بخاری شریف میں، کہ وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ معظمہ کی جانب، تو حضرت ابو شریح کھڑے ہو گئے. انہوں نے پھر بتایا کہ مکہ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے، اس میں کسی کے لیے قتال جائز نہیں، تو کیوں قتال کے لیے بھیج رہا ہے؟ تو اس نے جواب دے دیا تھا جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں. بہرحال یہ 2000 کا لشکر روانہ ہو گیا. حضرت ابن زبیر مکہ معظمہ میں تھے، عمر ابن زبیر مکہ سے باہر پھیر گیا اپنا لشکر لے کر، اور پیغام بھیجا عبداللہ ابن زبیر کو کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں گرفتار کرنے کا، میں مکہ معظمہ میں قتال نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ناجائز ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں قید کر کے امیر کے خدمت میں پیش کروں. یہ پیغام بھیج دیا حضرت عبداللہ ابن زبیر، بہرحال ایسے ویسے آدمی تو تھے نہیں، انہوں نے اپنے بہت سے نوجوان اس کے مقابلے کے لیے مکہ سے باہر بھیج دیے، حدود حرم سے باہر. وہاں جنگ ہوئی اور وہ 2000 کا لشکر پسپا ہو گیا. جو مدینے سے آیا تھا وہ پسپا ہو گیا. عمر ابن زبیر جو تھے یہ بھی بھاگے وہاں سے، اور ابن علقمہ تاریخ میں نام آیا، ابن علقمہ کے گھر میں جا کے پناہ لی. بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوا. یہ صورتحال چلتی رہی. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی اپنی خلافت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، اور وہ لوگ ان کو خلیفہ ہونے پر بیعت کرنے لگے. بس اس طریقے سے صورتحال چل رہی تھی. حضرت حسین بھی مکے میں تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی مکے میں تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی مکے میں آ گئے تھے، ان کے ساتھ محمد ابن حنفیہ بھی مکے میں آ گئے تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکرا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہو، اس لیے کہ ان کی وفات حضرت عائشہ کے سامنے ہوئی ہے، ان کی حیات میں ہوئی ہے، تو ان کی وفات ہو گئی ہو. اور حضرت عائشہ کی وفات 59 ہجری میں، تو حضرت امیر معاویہ کے ہی دور میں وفات ہو گئی، اس کا حاصل یہ نکلا، اس لیے ان کا نام کہیں نہیں آ رہا. یہ حضرات مکے میں مقیم رہے. اہل کوفہ کو اور اہل عراق کو یہ خبر پہنچی کہ ان حضرات نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینے سے نکل کر یہ مکہ معظمہ میں آ چکے ہیں. تو ایک اجتماع ہوا حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر، یہ کوفے میں تھے. اس اجتماع میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ یہاں سے خطوط لکھ کر اور وفود بھیج کر حضرت حسین کو بلا لیا جائے کوفے میں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. کوفے کا جو عامل ہے یزید کی طرف سے اسے باہر نکال دیا جائے، پھر ان کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف جہاد کیا جائے. یہ وہاں پر تجویز منظور پاس ہو گئی، منظور ہو گئی. ایسی تجویز تو بہت جلدی منظور ہوتی ہے، بس مفتی تو منظور ہو گئے. چنانچہ وہیں پر خط لکھا گیا حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ، جس کا حاصل آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کو دعوت دی کہ آپ مدینہ کوفے میں آ جائیے، ہم سب آپ کے لیے، آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، اور آپ تشریف لائیں گے تو ہم یزید کے حاکم کو یہاں سے نکال دیں گے. میں نے مختصر سا بتایا. 2 دن کے بعد پھر اور خط لکھا گیا، اور اس کے بعد خطوط کا ایک انبار لگا دیا. ساتھ ہی ساتھ وفود بھی پہنچے حضرت حسین کی خدمت میں. اہل کوفہ کے وفد کثیر تعداد میں پہنچتے رہے. 150 خطوط ان کو روانہ کیے، 150 خطوط جس میں دعوت دی تھی ان کو، اور وفود بھی آ کر بہت ہی اصرار کرتے تھے کہ آپ تشریف لائیے. چنانچہ انہوں نے اس کے سلسلے میں اس بات کا تو وعدہ کر لیا کہ میں آ جاؤں گا اگر حالات ٹھیک ہیں، لیکن احتیاط یہ کی کہ اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا. عقیل ابن طالب مشہور ہیں صحابی، ان کے صاحبزادے ہیں مسلم ابن عقیل، اور یہ چچا زاد بھائی ہوئے حضرت حسین ابن علی ہے. تو ان کو اپنا نمائندہ بنا کر اور خط دے کر، تو اہل کوفہ کے نام خط بھی دیا، وہاں سے روانہ کیا. حضرت مسلم ابن عقیل وہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ آئے، روضہ اقدس پر حاضری دی، سلام کیا، اپنے گھر والوں سے ملے، رشتہ داروں سے ملے، اور پھر کوفے کی جانب روانہ ہو گئے. کوفے میں جب پہنچے تو مختار ابن ابی عبید الثقفی اس کے مکان میں قیام کیا. یہیں سے میں مختار کا تھوڑا سا قصہ بیان کر دوں، آگے تک چلے گا وہ. اب میں نے بخاری کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ مختار ابن ابی عبید کے سلسلے میں بخاری میں حدیث آ رہی ہے، اس پر میں کلام کروں گا، وہ حدیث تو نکل گئی کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے حجاج کے سامنے یہ فرمایا تھا شہادت ابن زبیر کے بعد کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبیلہ ثقیف میں ایک تو کذاب پیدا ہوگا اور ایک مبیر پیدا ہوگا. مبیر کے معنی ہے مہلک، ظالم، ایک ظالم پیدا ہوگا. یہ حضرت اسماء کی روایت ہے جو بخاری میں موجود ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تو مبیر ہے، تو ظالم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حجاج کا جو ظلم تھا اس وقت وہ تمام ظالموں سے آگے تجاوز کر گیا تھا. تو اس کا مزداق حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حجاج کو قرار دیا، مبیر کا مزداق. دوسرا ہے کذاب، اس کا مزداق حضرات علماء نے مختار ابن ابی عبید کو قرار دیا. مختار ابن ابی عبید الثقفی قبیلہ ثقیف کا تھا، اور یہ بڑا قسطانِ آزما شخص تھا، بڑا ایک قسمت آزمائی کرتا تھا عہدے حاصل کرنے کے لیے. جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت ہوئی تو ان کے قریب تر آ گیا اور اتنا اعتماد ان کا حاصل کر لیا کہ وہ اس سے مشورے کرنے لگے. لیکن اس سے پہلے یہ کوفے میں مقیم تھا، اور کوفے میں سیدھا ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے اندر کوئی بات نہ تھی. اور چونکہ یہ حضرات اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا، اس لیے مسلم ابن عقیل نے اسی کے یہاں جا کر قیام کیا. حضرت مسلم ابن عقیل کی آمد کی خبر پہنچ گئی، کوفے کے اندر پھیل گئی، تو اب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا اور ان کا بڑا زبردست استقبال اور احترام کیا. اس قدر کثرت سے لوگ آئے ان کے پاس کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ تمام اہل کوفہ کے قلوب اور ان کے عزائم حضرت حسین کے ساتھ ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ حضرت حسین کے نام پر بیعت لینا شروع کر دی اہل کوفہ سے. ظاہر بات ہے کہ اہل کوفہ نے بیعت میں بڑی پیش قدمی کی، اور چند دن میں 18,000 کوفے کے لوگ، جن میں بڑے بڑے عمائد شہر شامل تھے، اس بیعت میں داخل ہو گئے. 18,000، اور مسلسل اور بھی آتے رہے. گویا حضرت حسین کے لیے معاملہ بالکل تیار. حضرت مسلم بن عقیل اس واقعے سے خوش ہوئے اور پورا حال حضرت حسین ابن علی کو لکھ کر بھیج دیا، اور ان کو دعوت دے دی کہ آپ کوفے آ جائیے، بالکل تیار ہے معاملہ. ادھر تو یہ ہوا تھا، دوسری طرف حالات میں انقلاب شروع ہو گئے. یزید کو پتا چلا کہ کوفے کے حاکم نے نرمی دکھائی اور مسلم نے عقیل کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو اسے بہت فکر لائق. اور پھر کوفے کے بعد ان لوگوں نے کہ جو بنو امیہ کے موافقت رکھنے والے تھے انہوں نے خطوط لکھے یزید کو اور کوفے کے حالات سے اس کو باخبر کیا. یزید سمجھ گیا کہ, اور ایک نے لکھا کہ اگر کوفے پر تمہیں قبضہ رکھنا ہے تو اس موجودہ حاکم کو یہاں سے جدا کرو اور کوئی زبردست سخت گیر حاکم یہاں پر لاؤ. یہ یزید مشورے کرنے لگا. ایک شخص نے مشورہ دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا دو. عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے درمیان کچھ مخالفت تھی, وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو عامل بنایا جائے کوفے کا. تو اس مشیر نے حضرت امیر معاویہ کا ایک تحریر سامنے کر دی. حضرت امیر معاویہ نے اس تحریر کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کو کسی جگہ کا حاکم بنایا تھا. بس یزید کا شرح صدر ہو گیا اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو لکھ دیا. دو تین باتیں لکھی. پہلی بات یہ لکھی کہ تمہیں کوفے کا حاکم مقرر کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ لکھی کہ وہاں پر مسلم ابن عقیل موجود ہیں, ان کو گرفتار کرو یا قتل کر دیا یا میرے پاس بھیج دو یا نکال دو. قتل کر دو یا نکال دو, کوفے سے نکال دو. تیسری بات یہ لکھی کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی نرمی نہ رکھ اختیار کرنا. عبید اللہ ابن زیاد کو ایک خط مل گیا, وہ وہاں سے چلا جہاں پر بھی کوفے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے. راستے میں بصرہ تھا, بصرے میں ٹھہرا. چونکہ اسے کوفے کا, بصرے کا اور عراق کا عامل مقرر کیا تھا اس لیے بصرے پر بھی حکومت اس کی ہو. حضرت حسین ابن علی نے مکہ معظمہ میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ اہل کوفہ نے بیعت کر لی تو اب اہل بصرہ کو ایک خط لکھا اور اس کو, اور اس خط کے اندر اہل بصرہ کو دعوت دی کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کیونکہ میری حکومت کا مقصود یہ ہے, یہ ہے, یہ وہ اقامت سنت, اقامت احکام شریعہ, یہ مقصود ہے. یہ خط خفیہ طریقے سے بھیجا گیا. جس زمانے میں یہ خط پہنچا اس وقت عبید اللہ ابن زیاد بصرے میں تھا. حضرت حسین کا یہ خط لوگوں کے اندر سینہ بسینہ مشہور ہونے لگا. ایک شخص نے جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا کہ اس طریقے سے خط بھیجائے, حضرت حسین نے پر قاصد کو بھی بتا دیا کہ فلاں قاصد لے کر آیا ہے. بس انہیں گرفتار کر لیا, خط دیکھا. خط دیکھنے کے بعد قاصد کو تو قتل کر دیا اور اہل بصرہ کو انہوں نے نہایت سختی اور تشدد کے ساتھ اس سے روکا, بڑی دھمکیاں دی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا. یہ کام کر کے اہل بصرہ بھی ڈر گئے. یہ کام کر کے وہ وہاں سے کوفہ آئے. اہل کوفہ منتظر تھے حضرت حسین کے رضی اللہ عنہ. ابن زیاد کو پہچاننے والے بہت کم تھے, اکثریت پہچانتی نہ تھی. اس لیے ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا تو لوگ یہ سمجھے کہ حضرت حسین تشریف لے آئے. سب سے پہلا استقبال کیا کوفے کے باہر کوفے والوں نے یہ کہہ کر کہ مرحبا بگا یا ابن رسول اللہ, یہ کہہ کر کیا. اور تھا وہ یہ ابن زیاد. چنانچہ ابن زیاد نے ان کو جواب دیا اور جیسے کہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں ایسے وہ وہاں سے نکلتا ہوا کوفے میں داخل ہوا. پورے تمام راستے اس کا استقبال ہوتا رہا یہی کہہ کر کہ مرحبا بگا یا ابن رسول اللہ. اب وہ حالات کو سمجھ گیا, ابن زیاد سمجھ گیا حالات. سیدھا وہ پہنچا حاکم کوفہ کے پاس جو پہلے سے تھا, اس کا نام نعمان لکھا ہے. نعمان کے پاس پہنچا. نعمان بھی یہ سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے. چنانچہ اس نے دروازہ تو بند رکھا، وہیں سے جواب دیا کہ میں اپنی ولایت یعنی اپنا عامل ہونا تو ختم نہیں کروں گا، البتہ آپ سے جنگ بھی نہیں کروں گا. ابن زیاد نے کہا کہ ابے دروازہ کھول، تو معصول ہو گیا، میں تیری جگہ حاکم ہو کر آیا ہوں. چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا، یہ اندر داخل ہو گیا. چونکہ حضرت حسین کے آنے کی خبر مشہور ہو چکی تھی اس لیے مسجد بھر گئی. خبر غلط تھی، ابن زیاد نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، مسجد میں پہنچ گیا، منبر پر کھڑا ہو گیا. اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ میں ابن زیاد ہوں اور حاکم بن کر آیا ہوں، اب پھر میں امیر المومنین یزید کی جانب سے کچھ پیغام تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. خلاصہ یہ تھا کہ تم میں جو اطاعت و فرما برداری کرے گا نوازا جائے گا، اور جو تم میں سرتابی کرے گا اس کے لیے میری تلوار موجود ہے. قسم کھا کر کہا کہ یا تو تمہیں سیدھا کر دوں گا ورنہ اپنے اس وقت تک جب تک کہ تلوار میرے ہاتھ میں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کچھ پردیش کے باہر کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ ان کو باہر نکال دو، ورنہ جس کے یہاں بھی وہ پکڑا جائے گا وہ ہمارے سزا سے محفوظ نہیں رہے گا. یہ پہلی تقریر کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اہل کوفہ نے یہ سنا تو سمجھ گیا بالکل، چنانچہ اب حضرت مسلم ابن عقیل سے کٹنا شروع ہو گئے. مختار ابن ابی عبید الثقفی جس کے گھر میں قیام تھا ان کا، وہاں پر جب معلوم ہوا کہ زیاد نے یہ تقریر کی ہے تو حضرت مسلم ابن عقیل مختار کے گھر کو چھوڑ کر نکل آئے، اس لیے کہ بالکل معروف تھا کہ مختار کے گھر میں، اب اگر وہاں سے نہ نکلتے تو پھر پکڑے جاتے، وہاں سے نکل آئے. نکل تو آئے لیکن اب کہاں پر جائیں، اور تو کوئی تھا نہیں، تو ایک قبیلے کے سردار اور کوفے کے بہت شریف آدمی معزز آدمی تھے، ان کا نام عروہ لکھا ہے، عروہ ابن ہانی، ہانی ابن عروہ بولتا ہوں، ہانی نام لکھا ہے ہانی، ان کے مکان پر پہنچے، بڑا مکان تھا ان کا، سردار تھے وہ، اور ان سے کہا کہ آپ مجھے، وہ باہر نکل گیا ہے، کہا کہ میں آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں. وہ پریشان ہو گیا دیکھ کر، کہنے لگا کہ آپ پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، اگر میرے دروازے پر آپ نہ ہوتے تو میں یہی بہتر سمجھتا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں، لیکن اب جب میرے دروازے پر آ گئے تو ایک شریف آدمی آپ کو رد نہیں کرے گا، آ جائیے. چنانچہ وہاں داخل ہو گئے، وہ محفوظ جگہ تھی، اس لیے کہ ابن زیاد وہاں کا پہنچنا وہاں مشکل تھا اور کسی اور کو معلوم بھی نہ تھا، اس کے یہاں رہنے لگے. چنانچہ اب ابن زیاد کو فکر ہوئی اس بات کی کہ مسلم ہے کہاں، اس نے ایک آدمی کو 3000 روپے رشوت دی، 3000 درہم، اور یہ کہا کہ مسلم کا پتہ نکال کر لاؤ. وہ مسجدوں میں تلاش کرتا پھرا، کبھی ایک مسجد میں کبھی دوسری مسجد میں، لوگوں سے معلوم کرتا، حتیٰ کہ اس مسجد میں پہنچ گیا جہاں پر مسلم ابن عقیل کے خاص آدمی تھے، ان کا نام بھی مسلم تھا، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. بتایا تھا کچھ لوگوں نے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ کہاں پائے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا کہ میں حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں محبان اہل بیت میں سے ہوں، اور میں اس کام کے لیے 3000 درہم ان کی خدمت میں بھیجنا چاہتا ہوں، ان کی طرف سے یہاں پر جو بھی بیعت لینے والا ہو حضرت حسین کی طرف سے جو بھی بیعت لینے والا ہو مجھے اس کے پاس لے چلو, نام وام کچھ نہیں لیا. اور اگر آپ مجھے بیعت کر لو حضرت حسین کے نام پر تو میں اس کے لیے تیار ہوں. مسلم یہ مسلم ثانی ہے, انہوں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ پھر بات کریں گے. لیکن فوری طور پر انہوں نے کچھ نہ بتایا. جب ان کو بھی اعتماد ہو گیا کہ آدمی سچا اور پختہ ہے تو اس سے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم تمہیں پہنچا دیں گے. ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے حضرت حسین, حضرت مسلم کہ وہاں پر پہنچا دیے. اس شخص نے بیعت کی حضرت حسین کے نام پر ان کے ہاتھ پر, 3000 درہم پیش کر دی کہ اس کار خیر میں خرچ کریں. اب کس کو شبہ ہوگا بتا, کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ جاسوس ہے اور ان کے پاس رہنے لگا. خوب آمد و رفت رکھی, ایسی آمد و رفت رکھی کہ ان کے تمام معاملات کو معلوم کر لیا اس, اور ابن زیاد کو جا کر بتا دیا. ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں تو اسے بڑا تعجب ہو, فکر بھی ہو. ہانی ابن عروہ جو ہیں وہ یہ بیچارے دربار کے آدمی سے دربار میں جایا کرتے تھے. اس نے کہا ساتھ میں کہ ہانی ابن عروہ کہاں ہے, کئی دن سے نہیں آئے. لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے. کہنے لگا نہیں بیمار نہیں, اس بیماری سے اچھے ہو گئے, میں دیکھ کر آیا ہوں, انہیں بلاؤ. بلا لیا, بات چیت شروع کی اور اس نے یہ کھول دیا کہ آپ مسلم کو چھپائے ہوئے. پہلے تو انہوں نے انکار کیا تو اس نے جاسوس کو سامنے کر دیا کہ جو یہ کہتا ہے آپ سمجھ گئے ہاں یہ ابن عروہ, اور پھر پوری صحیح صحیح بات بتا دی. لیکن اس نے انہوں کو گرفتار کر دیا, پکڑ لیا, ان پر تشدد کیا, مارا پیٹا. ان کے قبیلے میں خبر پہنچ گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا, پورا قبیلہ گیا. اور عبید اللہ ابن زیاد کے محل کا اور قصر عمارت کا محاصرہ کر لیا. جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ مسلح لوگ کھڑے ہیں باہر, تو اس نے اپنے ایک مشہور آدمی سے کہا جو قابل اعتماد تھا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم نے مارا, ہم نے ان کو قتل نہیں کیا, وہ حیات ہیں, زندہ ہے, ابھی تمہارے پاس آ جائیں گے. چنانچہ یہ تدبیر اس کی کارگر ہوئی اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ زندہ ہے. لوگ جو تھے واپس چلے گئے. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس نے بھیج دیا ان کو بھی, ہانی کو بھی بھیج دیا. ادھر قصے اور پیش آئے کہ 2 مرتبہ ابن زیاد ہانی ابن عروہ کے گھر آیا عیادت کے لیے, مریضوں کی عیادت کے لیے. حضرت مسلم کے خیر خواہوں نے مشورہ دیا کہ وہ آئے گا, آنے والا ہے, تم اس کو قتل کر دینا. انہوں نے جواب نہ دیا. ہانی سے بھی کہا کہ تم قتل کر دو, وہ آنے والا ہے. کہنے لگے شرافت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو قتل کیا جائے, کتنے پکے آدمی تھے. دیتی چنانچہ 2 مرتبہ آیا اور 2 مرتبہ وہ نکل گیا. حضرت مسلم سے کہا لوگوں نے کہ آ گیا تھا ابن زیاد تمہارے پاس, پھر تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا. کہنے لگے 2 چیزیں مانے ہوئیں, ایک تو یہ کہ ہمارے مہمان کی شرافت کے خلاف تھا, میزبان کی, ہمارے میزبان کی شرافت کے خلاف تھا. دوسرے میں نے ایک حدیث سنی ہے اپنے دادا سے, اپنے چچا سے, حضرت علی سے, کہ حضور نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہیلا کر کے کسی مومن کو قتل کر دے اچانک, بس اس نے میرے ہاتھ روک لی. دیکھ لیجیے حدیث پر عمل ہو رہا ہے. جب یہ سب قصے ہو گئے تو حضرت معلوم ہوا حضرت مسلم کو کہ ہانی ابن عروہ کے قبیلے کے لوگ محاصرے کے لیے پہنچ گئے, انہوں نے بھی ان 18,000 کوفیوں کو بلایا جو اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے, اور ان 18,000 میں سے 4,000 جمع ہوئے. ان کو لے کر یہ خود مقابلے پر پہنچے, قصر عمارت کا محاصرہ ہو گیا. مسجد میں حضرت مسلم جا کر بیٹھ گئے. ابن زیاد کو معلوم ہوا, بہت پریشان ہوا, لیکن سیاسی لوگ تو کل کوئی نہ کوئی تدبیر نکال ہی رہے تھے. اس نے ان لوگوں کے جو آئے تھے حضرت مسلم کے ساتھ, ان کے سرداروں سے کہا کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں واپس کرو. سردار اس وقت اس کے پاس تھے, انہیں واپس کرنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بھی وہاں نہ رہا, صرف 30 آدمی رہ گئے. حضرت مسلم نے جب یہ دیکھا تو ان کو لے کر وہاں سے نکلے اور سوچا کہ میں کوفے سے اب نکل جاؤں. چنانچہ اب باب کندہ کی طرف روانہ ہوئے. جب باب کندہ پر پہنچے تو ایک بھی نہ تھا, وہ 30 بھی غائب ہو گئے. اب یہ کشمہ پرسی کا آنا, حانی ابن عروہ کے یہاں جا نہیں سکتے, کوئی اور قیام کی جگہ ہے نہیں, بس اسی طرح گلی کوچوں میں پھر رہے تھے کہ پیاس لگی, تشنگی ہوئی. ایک مکان تھا اس گلی کے اندر, اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. اس مکان کی جو مالکہ تھی وہ نکل کر آئی, اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو. اس نے پانی دے دی, لیکن پانی پینے کے بعد وہاں سے جاتے نہیں. عورت نے مطالبہ کیا کہ آپ جاتے تو نہیں, پانی پی لیا چلے جائیے, اپنے گھر جائیے. انہوں نے بڑی مشکل سے بتایا کہ نہ میرا کوئی گھر ہے, نہ رشتے دار, نہ کوئی, میرا نام مسلم ابن عقیلہ بتا دیا. میں پناہ کی تلاش ہوں, اگر تم پناہ دے سکتی ہو تو دے دو. اس نے وعدہ کر لی, چنانچہ پناہ دے دی ان کو. ادھر جب یہ قصہ پورا ہو گیا, یعنی ابن زیاد کے سرداروں نے ان لوگوں کو واپس کر دیا, تو اب ابن زیاد نے پھر دوسرا پہلو اختیار کیا, تقریر کی اس نے اسی مسجد میں اسی منبر پر جہاں حضرت مسلم آئے تھے, اور اہل کوفہ کو خوب ڈرایا, خوب دھمکایا, اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ جس کے گھر سے بھی مسلم برآمد ہوں گے ہم اس گھر کو جلا دیں گے. دروازوں پر, کوفے سے باہر جانے والے دروازوں پر پہرا لگا دیا کہ کوئی باہر نہ جا سکے, اور پولیس کو حکم دیا کہ ایک ایک گھر کی تلاشی لے جانا, اور جہاں بھی وہ ملے ان کو قتل کر دیا, میرے پاس لاؤ. اس طریقے سے اب تلاشی شروع ہو گئی. اہل کوفہ ڈر گئے, اس لیے کہ ابن زیاد سخت گیر حاکم تھا, وہ ڈر گئے. حضرت مسلم تو ٹھہرے ہوئے تھے اس عورت کے مکان میں. جب اس کے بیٹے آ گئے عورت کے, تو وہ بھی اس تقریر کے اندر موجود تھے, تو اور ان کو معلوم ہوا کہ مسلم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, تو وہ ڈرے کہ کہیں ہمارے گھر کو آگ نہ لگا دو. اس لیے انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اپنی جان و مکان بچانے کے لیے اطلاع دے. چنانچہ خفیہ طور پر ان کے بیٹوں نے اطلاع بھجوا دی کہ یہاں پر مقیم ہے. اور کیا چاہیے تھا ابن زیاد کو, اس نے 70 آدمی بھیج دی, پکڑ کے لاؤ. حضرت مسلم کو معلوم ہو گیا, اب تو کوئی اور طریقہ تھا بھی نہیں, چنانچہ تلوار لے گئے, دروازے پر آ گئے, اور ان 70 سے مقابلہ شروع کر دیا. دروازے سے دور بھگا دیا مار مار کر, پھر دروازے پر آ کر بیٹھ گئے.
زخمی ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے بھی مارا تھا, انہوں نے بھی مارا تھا. پھر دوسری مرتبہ انہوں نے حملہ کیا تو پھر انہیں مار کر بھگائے, حتیٰ کہ ان میں سے بعض جو لوگ تھے انہوں نے کہا چھت پر چڑھ جاؤ, ان کو پتھروں سے سنسار کر دو, ایسے تو یہ قابو میں آتے ہیں. چنانچہ کچھ لوگ پتھر لے کر چڑھ گئے اوپر اور وہاں سے پتھر مارنا شروع کی. اب تو یہ اور زیادہ زخمی ہو گئے, مقابلے کی طاقت بھی نہ رہی. تو جو شخص یہ لشکر لے کر آیا تھا, محمد ابن اشعث نام تھا اس کا, محمد ابن اشعث, اس نے وہ آیا حضرت مسلم کے پاس اور کہا کہ میں آپ کو امن دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیے. ابن زیاد آپ کا چچازاد بھائی, وہ آپ کے ساتھ کوئی سختی اور ناگوار معاملہ نہیں کرے گا. ان کے اندر طاقت تو تھی نہیں مقابلے کی, اس لیے ساتھ چلے. ابن زیاد نے جب دیکھا تو بڑا خوش ہوا. پہلے تو حضرت مسلم کو اس نے سب و شتم کیا, جس کا جواب انہوں نے دے دیا اس سے اور بڑا فروختہ ہو گیا. پھر حضرت مسلم خاموش ہو گئے, جب دیکھا کہ اس کی طبیعت میں آ گئی ہے دودھ خرابی آ گئی تو خاموش ہو گئے. بہت کچھ ذلیل و رسوا کیا اس نے اور آخر میں کہا کہ ان کو قتل کر دو اس طریقے پر کہ اوپر لے جاؤ چھت کے اوپر, وہاں انہیں قتل کرو, ان کا سر جو ہے وہ باہر پھیر دو محل کے باہر. چنانچہ اس پر عمل ہوا. البتہ محمد ابن اشعث سے ایک خاص واقعہ پیش آیا حضرت مسلم کا. حضرت مسلم کے بارے میں جب اس نے فیصلہ دیا کہ تم قتل اسے انہیں قتل کر دو, تو حضرت مسلم نے کہا مجھے اسی کی امید تھی, لیکن اتنی مہلت تو دے, کچھ وصیت کروں کیا, اتنی مہلت ہے. تو محمد ابن اشعث کو حضرت مسلم نے بلایا, قریب تو میں تنہائی میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. ابن زیاد نے اجازت دے دی. دو وصیتیں کی انہوں نے. پہلی وصیت تو یہ کی تنہائی میں کہ میرے اوپر کوفے کے فلاں آدمی کے 700 درہم قرض ہیں, اسے ادا کر دینا. قرض ایسی چیز ہے حضرت, اور ہم لوگ تو کھا جاتے ہیں سب مال, حرام کا حلال کا سب کھائے. دیکھے موت کے وقت کیا کہہ رہے کہ میرے اوپر فلاں شخص کے جو کوفے کا رہنے والا ہے 700 درہم قرض ہیں, ان کو ادا کر دینا. اس نے وعدہ کی تو میں ادا کر دوں. ابن زیاد نے بھی اجازت دے دی. دوسرے یہ کہ تم حضرت حسین کے پاس ایک آدمی بھیج دینا میرے قتل کے بعد, کہ ہرگز وہ کوفے والوں پر اعتماد نہ کریں اور یہاں پر نہ آئیں, اگر روانہ ہو چکے ہیں تو واپس چلے جائیں. اس نے اس کا بھی وعدہ کیا. چنانچہ انہیں شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت کے بعد چونکہ حالات میں کوئی تلاطم تھا نہیں, ہانی ابن عروہ کو بھی بلا کے شہید کر دیا اسے. یہ دو آدمی تو اس طریقے سے ختم ہو گئے. یہ تو حضرت یہاں پر ہوا, حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی. اب حضرت حسین کی طرف سے لیے. حضرت حسین مکہ معظمہ میں تھے. مسلم ابن عقیل کا خط, انہیں جو پہلا خط تھا وہ مل گیا تھا. انہوں نے تیاری شروع کر دی کوفے جانے. بڑے خیر خواہ لوگ آئے ان کے پاس اور انہوں نے بہت سمجھایا کہ آپ کوفے نہ جائیں, کوفے والوں پر اعتماد نہ کرنا چاہیے, جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس بڑی دل سوزی کے ساتھ کہتے تھے کہ آپ نہ جائیے, کوفے والوں کو آپ کے والد نے آزمایا ہے, وہ کبھی وعدہ پورا نہیں کریں گے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن مچی اور دوسرے صحابہ کرام وہ سمجھاتے تھے, لیکن حضرت حسین کا ایک ہی جواب تھا کہ اب میں نے تہیہ کر لیا ہے, میں ارادہ کر چکا ہوں, جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اپنے ارادے پر اس قدر پختہ تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس پھر دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ جا رہے ہیں تو جائیے, ہم تو سمجھا رہے تھے آپ کو, لیکن میری نصیحت ہے کہ آپ اپنے ساتھ اہل و عیال کو نہ لے جائیے, یعنی عورتوں کو نہ لے جائیے, انہیں ہی چھوڑ جائیے. یہ رائے بھی تسلیم نہیں کی انہوں نے, روانہ ہو گئے. راستے میں جو بھی ملتا, حضرت حسین کو تو سب پہچانتے تھے, جو بھی ملتا وہ ان کو یہی خیر خواہانہ مشورہ دیتا خدا کے لیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل
علیہ. وہ بھی ملا راستے میں, وہ کوفہ کی طرف سے آ کر ہی جا رہے تھے. جب اسے معلوم ہوا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے بڑی کوشش کی کہ یہیں سے واپس چلے جائیں, لیکن اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا. حضرت حسین نے کسی کی رائے تسلیم نہیں کی. جب آگے بڑھ گئے تو ایک مقام پر کوفہ والوں کی غداری اور بصرے میں جو کچھ ہوا اس کا
الحمدللہ نحمدہ,
وہاں بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیے, لیکن نہیں مانے اس مشورے کو اور آگے چلے. تو محمد ابن اشعث کا وہ آدمی جس نے جو اس نے بھیجا تھا حضرت حسین کے پاس وہ پہنچا, اور کچھ لوگ پہنچے اور حضرت مسلم کی شہادت کو بیان کی. جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت حسین نے اپنے تمام اہل بیت کو جمع کیا اور ان کے سامنے حالات اور مسلم کی شہادت کا قصہ رکھا. ان میں سے اکثر کی رائے یہی تھی کہ آپ یہیں سے واپس چلیں, کوفہ نہ جائیں. لیکن حضرت مسلم کی جو قبیلے کے لوگ تھے بنو عقیل, وہ تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہ ہم انتقام اور قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے, چاہے اپنی جان چلی جائے. ان کا جب یہ جوش دیکھا حضرت حسین نے پھر آگے جانے کے. راستے میں لوگ ملتے تھے, ساتھ دیتے تھے, لیکن بہرحال وہ چلتے رہے. حتیٰ کہ جب یزید کے پاس پہنچا خط, یزید کا خط پہنچا ابن زیاد کے پاس کہ مجھے معلوم ہوا کہ حسین مکے سے عراق کے لیے نکل چکے ہیں, اس لیے اس کا پورا پورا انتظام کرو اور انہیں کوفے کے اندر داخل نہ ہونے دیں. ابن زیاد تو چاہتا تھا یہ تمام باتیں کہ ایسے ہوں, اس نے انتظامات شروع کر دی. سب سے پہلے 1000 کا لشکر اس نے بھیجا, کوفے کے قریب پہنچ گئے تھے, جن کا سردار اس نے حر ابن یزید کو مقرر کیا اور اس کو یہ تاکید کی کہ حضرت حسین کے ساتھ رہے اور ادھر ادھر نہ جانے دے, بلکہ ساتھ رہے اور اسے میرے پاس لے کر آئے. قتال کی اجازت نہیں دی تھی اسے. حر ابن یزید پہنچا کو دیکھا جب ان حضرات نے, تو یہ بھی ایک پہاڑی کو اپنا محاذ جنگ بنانے کے ارادے سے اس کے نیچے پہنچ گئے اور سامان اتار کر یہ سب بستہ ہو گئے. ادھر سے یہ ہر آگے, وہ بھی سب بستہ ہو گیا, لیکن اس نے حضرت حسین سے گفتگو کی اور مقصود بیان کیا. حضرت حسین نے کہا کہ تو مجھے اجازت دے تو میں یہیں سے واپس چلے گا. انہوں نے یہ تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے تو آپ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے, چنانچہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا, البتہ آپ سے قتال نہیں کروں گا. اب نماز کا وقت آیا تو اس کے آدمیوں نے اور ان کے آدمیوں نے ان کے ہی پیچھے نماز پڑھی, حضرت حسین کے پیچھے. حضرت حسین نے نماز کے بعد خطبہ دی اور اپنا منصب اپنا مرتبہ بیان کیا اور یہ کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا, میں خود تو نہیں آیا. پھر ابن عزیز نے کہا میں مجبور, آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. چنانچہ یہ 1000 کے لشکر ساتھ ہو گئے. لیکن پھر ابن یزید کو بہت قلق تھا اس بات کا, بعد میں اس نے توبہ کی, جیسا کہ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ. ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ پھر ابن یزید نے یہ معاملہ کیا ہے, تو اس نے پھر ابن یزید کی بزدلی پر اسے محمول دیا اور اپنے لشکر کو جو 4000 کا تھا ہم ابن سعد کے ماتحت دیا اور حکم دیا کہ تم جاؤ اور قتال کر کے یا بغیر قتال کے ان کو گرفتار کر کے لاؤ. ہم ابن سعد نے بڑی کوشش کی کہ اس کام کے لیے اسے نہ رکھا جائے لیکن نہیں مانا, یہ 4000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا. یہ لشکر پہنچا تو اس نے عمرو بن سعد نے بچنا چاہتا تھا یہ قتال سے, حضرت حسین سے گفتگو, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ بھئی تین باتوں میں سے ایک اختیار کر لو, یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں پر واپس کر دو, یا مجھے یزید کے پاس بھیج دو میں اس سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا, یا مجھے مسلمانوں کے ملک کی سرحد پر بھیج دو میں وہاں پر رہوں گا, عام مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا. عمرو بن سعد ہیں وہ خوش ہو گیا ابن زیاد کو لکھا کہ اس طریقے سے حسین تیار ہے اور جنگ چل گئی, اس میں آپ کوئی فیصلہ کیجیے. ابن زیاد نے کہا بہت اچھا ہوا جنگ جاتی رہی قتال رک گیا اور مجھے ان کی شرطیں منظور ہیں. اتنا ہی کہا تھا کہ ایک اور شخص جو حضرت حسین کے دشمنوں میں سے تھا غالباً وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, حسین اگر اس وقت آپ کی گرفت سے نکل گیا تو کبھی قابو میں آئیں گے اور پورا ملک ان کا ساتھ دے گا, آپ کی حکومت باقی نہیں رہے گی. عمرو بن سعد نے تو بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی, چنانچہ اس نے عمرو بن سعد کو لکھ دیا کہ ہم نے تمہیں مصالحت کرنے کو نہیں بھیجا, ہم نے تو تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم ان سے قتال کرو یا گرفتار کر کے لاؤ. اور اسی شمر, اس کا نام شمر تھا, اسی شمر کے ساتھ اسی شمر کے ہاتھ وقت بھیج دیا اور اس سے کہہ دیا کہ اگر عمر بن سعد قتال میں کوتاہی کرے تو تم امیر لشکر, جس طرح چاہے کر.
الحمدللہ نحمد.
لیجیے حضرت اس طریقے سے میدان کربلا میں دونوں فوجیں جمع ہو گئیں. جس وقت کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو حضرت حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے, 7 ذی الحجہ کو پہنچے, وہاں خیمے نصب کر دیے گئے, سب کچھ ہوتا رہا اور اسی دوران یہ تمام مکالمات ہوئے, ابن زیاد کے پاس خطوط بھیجے, وہ پیغامات بھیجے گئے, لیکن ابن زیاد تیار نہیں تھا. اس نے حکم دیا کہ ان کو کسی محفوظ جگہ میں اترنے نہ دینا, جیسے کسی پہاڑی کے دامن میں اتر جائیں, اور ان کے اوپر پانی کو بند کر دینا اور ان کے اوپر تشدد کرنا. چنانچہ اس پر عمل ہوا, پانی بند ہو گیا, حضرت حسین اور ان کے ساتھی جب پریشان ہوئے پیاس سے تو حضرت حسین نے اپنے چھوٹے بھائی کو حکم دیا جن کا نام عباس ابن علی تھا کہ تم 60 آدمی ساتھ لے کر جاؤ اور پانی لے کر آؤ. چنانچہ وہ 60 آدمیوں کا لشکر گیا, ان سے مقابلہ ہوا دوسرے لشکر سے, لیکن وہ پستہ ہو گیا, اس لیے اپنے تمام مشکی سے بھر کر لے آیا اور اسی سے ضرورت پوری ہوتی رہی. اس کے بعد آخری دن تھا کہ حضرت حسین نے پیغام بھیجا عباس کے ہاتھ, عمرو بن سعد کو, کہ بھئی میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے تم لوگوں کا. تو عمرو بن سعد نے جواب دیا کہ فوری طور پر قتال ہوگا آپ سے. انہوں نے فرمایا کہ فوری نہ کرو, مجھے ایک رات کی مہلت دے دو, میں ایک رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. یہ نبی سے لکھ جائے سب ہے اس کی, نبی محرم اس نے اجازت دے دی. حضرت میں بہت مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں کہ وقت ختم ہوا تمہارے. حضرت حسین نے عبادت کی, اپنے گھر والوں کو نصیحت کی, وصیت کی, اور اسی حال میں کہ غنودی آ گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں خواب میں کہ تم ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہو. اب تو یقین ہو گیا. دوسرے دن صبح کو مقابل لشکر سامنے آ گئے, ادھر بھی تیاری ہو چکی تھی. فردن فردن یہ حضرات جاتے تھے اور حملے کر کے ان کو زخمی کر کے بھگا کرا جاتے تھے, حتیٰ کہ اب ان کی شہادتیں شروع ہوں. عباس شہید ہو گئے, پھر حضرت جعفر کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے, اس کے بعد مسلم ابن عقیل کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے, حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے تھے علی اکبر وہ بھی شہید ہو گئے, حضرت حسین کے بھتیجے تھے قاسم کم عمر رضی وہ بھی شہید ہو گئے. اب ہر ایک کی کوشش یہ تھی ان میں سے کہ حضرت حسین محفوظ رہیں اور ہم ان سے پہلے شہید ہو جائیں, اس لیے تمام حضرات شہید ہو گئے, صرف حضرت حسین باقی رہ گئے. دوپہر کے وقت حضرت حسین مسلح ہو کر آئے اور حملہ شروع کیا. پہلے ان کو سمجھایا, نصیحت کی, لیکن اس کے بعد وہ نہیں مانے تو حملہ شروع کیا. اس حملے میں پیش پیش تھا شبر اور دوسرے نمبر پر عمرو بن سعد. حضرت حسین مقابلہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ ان کو شدید تشنگی محسوس ہوئی, پانی پینے کے لیے دریا کی طرف چلے, پینا چاہ رہے تھے کہ غالباً حسین ابن نمیر نے آپ کے داہنے مبارک کا نشانہ لے کر تیر پھینکا جو آپ کے داہنے مبارک میں لگ گیا اور خون نکل آیا, پانی بھی نہ پی سکے. بس یہ دیکھ کر کہ آپ کو زخمی ہو گئے, پھر کھڑے ہوئے اور پھر حملہ کیا. جب جس طرف حملہ کرتے لوگ اب بھاگ جاتے, اس لیے کہ شجاعت بنو ہاشم میں اور بنو عبد المطلب میں مشہور تھی. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صاحبزادے جس طرف رخ کرتے تھے اس وقت فوج کو بھگا دیا کرتے تھے, ایک ایک دو دو آدمی تو مقابلے پر آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. جب اس کے اندر زیادہ دیر ہوئی تو اس وقت شمر نے کہا یا عمرو بن سعد نے کہا کہ بھئی ان پر یک بار بھی حملہ کرو سب مل کر, ایک ایک حملے سے قابو میں نہیں آئیں گے. چنانچہ چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے, نیزے کے تلواروں کے تیر تو چل ہی رہے, یہ حملے شروع ہو گئے. ان حملوں کو تاب نہ لا سکے, اور عین اس وقت جب ظہر کی اور جمعے کی نماز کا وقت تھا حضرت حسین شہید ہو. یہ 10 محرم ہے, 10 محرم بوقت جمعہ آپ کی شہادت ہو گئی. سمجھ میں آ گیا مولوی صاحب, یہ 62 ہجری, 62 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. جب شہید ہو گئے تو عمر ابن سعد آگے بڑھا اور اس نے تمام فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان خیموں کے پاس کوئی نہ آئے. اس میں عورتیں بچے تھے اور ایک بری مریض بچہ ہے امام زین العابدین, ان سے کوئی تعرض نہ کرے. یہ تو ہو گیا, لیکن اس کے باوجود ایک شخص نے کہا غالباً شمر تھا کہ حضرت حسین کا سر مبارک قلم کر کے ابن زیاد کے پاس لے چلو اور دوسرے شہداء کا بھی لے چلو. ایک شخص بیٹھا حضرت حسین کا سر قلم کرنے کے لیے لیکن ہاتھ اس کے لرزنے لگے, بھاگ گیا. دوسرا کوئی شقی آیا, اس کے نام سنان لکھا ہے سنان, اور اس نے یہ کام کیا. اس طریقے سے یہ سب حضرات, یہ تمام لوگ ان شہداء کے سروں کو لے کر چلے گئے. پھر حضرت حسین اور دوسرے شہداء کے لاشوں کو اور ان کے مبارک ابدان کو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روندا گیا. یہ بھی حکم ابن زیاد سے ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بہرحال ابن زیاد بڑا خوش ہوا اور اس نے یہ سر یزید کے پاس بھیجنے کا ارادہ کر لیا. لیکن وہاں پر بھی مکالمات پیش آئے ان زندہ عورتوں اور بچوں سے ان لوگوں کے, اہل حکومت کے, اور ان عورتوں نے بڑے بڑے جواب دیے لیکن قتل کسی کو نہیں کیا. انہیں ابن زیاد نے یہ تمام سر بھیج دیے. قریب کی آبادی, تاریخ میں قریب کی آبادی کے لوگوں نے دوسرے دن ان شہداء کے ابدان کو دفن کر دیا. واللہ عالم بالصواب. اس طریقے سے یہ پہنچ گئے یزید کے پاس. یزید نے جب یہ ماجرا سنا تو اسے افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ابن مرجان پر, یعنی ابن زیاد پر لعنت کرے, میں اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, میں نے تو یہ کہا تھا کہ ان کو میرے پاس لاؤ. بہرحال ہو گیا جو کچھ ہونا تھا, لمبے قصے ہیں یہ. تمام اہل بیت کو اور تمام ان زخمیوں, ان کو, بچوں کو یزید نے اپنے محل میں رکھا. بلکہ حضرت امام زین العابدین سے تو اس کو اتنی محبت ہو گئی کہ وہ ہر کھانے میں انہیں اپنے پاس بلاتا تھا اور ساتھ کھلاتا تھا, اتنی محبت ہو گئی. حضرت حسین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے عمر ابن حسین, 5-6 سال کی عمر ہوگی. وہ ان کو بھی اپنے پاس بلاتا تھا اور کھیلتا تھا ان سے. ایک دن کہنے لگا اپنے لڑکے کی طرف اشارہ کر کے عمر ابن حسین سے کہ تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو. عمر ابن حسین نے کہا کہ ہاں, 5-6 سال کا بچہ لیکن حسین کی اولاد ہے, کہ ہاں کر سکتا ہوں لیکن ایک شرط ہے, ایک چھری اس کو دو, ایک چھری مجھے دو, پھر کریں گے مقابلہ. ہنس پڑا, کہنے لگا باپ کے نقش قدم پر ہے. بہادری میں تو مشہور تھا نا یہ قبیلہ. بہرحال اس طریقے سے حضرت قصہ ہو گیا. اب میں آخر میں بالکل ایک ذرا سی بات اور عرض کر دوں کہ جتنے بھی قاتلان حسین تھے وہ اپنے اپنے اس بے ادبی اور فعل شنی کی پاداش میں کچھ نہ کچھ سزا دنیا میں بھی پا گئے, آخرت کا حال اللہ جانے. چنانچہ حسین ابن نمیر جس نے تیر مارا تھا دہانے مبارک میں, اس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ پانی پیتا تھا اور اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی. کئی دن گزر گئے اسی طریقے سے کہ پانی پیتا ہے لیکن سکون نہیں ملتا, تشنگی نہیں لگتی, حتیٰ کہ پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا, مر گیا, لگے تشنگی نہیں. اس کا برا انجام یہ دیکھا, ایک اور کو دیکھا, ایک اور کا نام وہاں لکھے تاریخ میں سب, تو وہ اندھا ہو گیا. اس سے پوچھا کہ ابھی تو اندھا کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میں قاتلان حسین میں شامل تھا. میں ایک دن خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے وہ چمڑے کا بستر بچھا ہوا ہے جس پر مجرم کو قتل کیا جاتا ہے, اور آپ آستینیں چڑھائے ہوئے کھڑے ہیں تیار کریں, 10 لاشیں اس کے اوپر موجود ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, اور وہ سب قاتلان حسین کی تھی. میں بھی بیٹھا تھا قریب ہی, آپ نے میری طرف توجہ فرمایا, مجھے ڈانٹا بری طریقے سے, اور پھر اس کے بعد ایک صدائی خون حسین کی میری آنکھ میں لگا دی. میں اندھا ہو گئی, یہ اندھا ہوا. اسی طریقے سے حضرت کسی کا موسیہ ہو گیا کالا گیا, وہ قاتلان حسین میں سے, اور کوئی ایسا ہوا کہ وہ اس کا مکان جل گیا, کوئی کچھ ہوا. ایک شخص جس کا منہ کالا ہو گیا اس نے بیان کیا کہ میں روزانہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں, جہنم میں پھینک دیتے ہیں, وہ مجھے اس کی آنکھ مجھے جھلسا دیتی ہے, اس آنکھ کا اثر ہے کہ میرا منہ کالا ہو گیا. اور مختلف عبرتیں ان کو ملیں, عبرتناک سزائیں ان کو ملیں جو دنیا کے اندر تھیں. بلا عذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون, اور مجموعی اعتبار سے سب کو سزا ملی کہ مختار ابن ابی عبید، استاد جلدی آتے ہیں دیر سے آتے ہیں، مختار ابن ابی عبید جس کا میں نے قصہ چھوڑ دیا تھا قصدن، باقی قصہ یہاں لانا تھا، اس واقعے کربلا کے بعد وہ کھڑا ہو گیا داعی بن کر قصاص کا، یعنی خون حسین اور رفقائے حسین کے قصاص کا داعی بن کر کھڑا ہو گیا. بہت سے لوگ اس کے ماتحت ہو گئے اور اپنی اس غلطی کو مٹانے، اس غلطی کی تلافی کے لیے اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے. جب یہ صورتحال ہوئی تو اس نے خروج کا اعلان کر دیا اور کوفے اور بصرے کے اوپر اس نے حکومت قائم کری. کوفے میں اس نے کسی کو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ یہ قاتلان حسین میں شامل تھا، چھوڑا نہیں، اس نے قتل کیا. اب بری طریقے سے اذیتیں دے کر قتل کیا، جیسا جس کا جرم ثابت ہوا اسی جرم کے اعتبار سے اس نے قتل کرنا شروع کر دیا. ایک دن میں اس نے 248 آدمی اسی پاداش میں قتل کی، اور ایسی عبرتناک سزائیں اس نے دی کہ شاید تاریخ میں نہ مل سکے. اس طریقے سے اس نے کوفے کو پاک کر دیا، قاتلان حسین سے بالکل پاک و صاف کر دیا. یہ بھی بڑا ظالم تھا، اس نے عراق پر یعنی کوفے اور بصرے پر حکومت قائم کر لی، اور چونکہ کوفے کے اندر شیعان علی بہت ہو گئے تھے اس واقعے کی وجہ سے مزید، اس لیے ان کے تملق اور خوشامد کے اندر لگیے، اور اس نے پہلے تو شیعیت اختیار کی، پھر اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی الوہیت کا مسئلہ اس نے ایجاد کیا، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا خود اپنی نبوت میں. اس لیے آپ نے فرمایا دیا کذاب پیدا ہوگا، اور اہل کوفہ پر اور اہل بصرہ پر اس نے ظلم شروع کی. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا دور آ چکا تھا، کیونکہ 66 ہجری میں یزید مر گیا، تو ان کا دور تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا. یہاں سے وفود پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بھائی مصعب ابن زبیر کو عراق کا اور کوفہ اور بصرہ کا عامل مقرر کر کے بھیجا. وہاں پر جنگ ہوئی، مختار سے جنگ ہوئی، اور پسپا ہوتے ہوتے یہ قصر عمارت میں آ گیا. اس کے ساتھ قصر عمارت میں غالباً 30 سپاہی تھے، لیکن وہاں پر بھی اس کا محاصرہ تنگ کیا. یہ تھا بڑا تیز، یہ اوپر سے یہ مقابلہ کرنے لگا سنگ باری کے ذریعے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اب تو میں قتل ہو جاؤں گا، گرفتار ہو جاؤں گا، تو پھر اس نے پناہ طلب، پناہ کیا ملتی اس کو، اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو اوپر ہی قتل کر کے پھینک دیا گیا. اس طریقے سے مختار کو فتنے سے محفوظ رہے. یہ فتنہ تھا مختار کا، زبردست فتنہ تھا. شروع میں تو دیکھیے کس طرح ہوا، اس آخر میں کہاں پر پہنچا. تو اس نے تمام تر وہ لے لی حضرت، سزائیں دے دی اور انتقام لے لیا قاتلان حسین سے. یہ واقعہ ہے المناک اور عبرتناک، جس کو بہت ہی مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور آپ اس کے اندر خوب حاشیے لگا لگا کر بیان کرو گے. کس میں بیان کرو گے؟ محرم کی مجلسوں میں. یعنی اور مفتی تیرے یہاں ہوتی مجلس نہیں محرم کی؟ ہوتی ہے نا، مجالس محرم نہیں ہوتی؟ تو ٹھیک ہے، تو بیان کرنا وہاں پر خوب، مگر میں نے تو متن دیا ہے آپ کو، متن، اسی لیے میں نے کہا حاشی آرائی کرنا اس کے اوپر ہو. یہ متن دیا، بس دعا کر لو حضرت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسلام پر آنے والے فتنوں کو بھی دور فرمائے. اہل علم پر جو فتنے اس وقت آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. ابھی پرسوں ہی ہمارے جماعت کے ایک بڑے عالم ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب، مولوی حبیب اللہ مختار، میں اس کو مولوی کہتا تھا، ڈاکٹر نہیں کہتا تھا، اس لیے کہ اس نے مجھ سے سرگامی پڑھی،
تو یہ مولوی حبیب اللہ مختار ان کو شہید کر دیا, اور دوسرے بڑے عالم مولانا عبد السمیع صاحب کو شہید کر دیا, اور ایسے ہی یہاں پر کراچی میں ایک اور عالم بھی انیس الرحمان صاحب بھی شہید ہو چکے ہیں, اور ملتان کے اندر یہ قصہ چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ دشمنان اسلام کی جانب سے ہے, یہ نہ غازیوں کی جانب سے ہے, نہ سپاہ صحابہ کی جانب سے ہے, نہ بریلویوں کی جانب سے ہے, نہ دیوبندیوں کی جانب سے ہے, بلکہ یہ ان عناصر کی جانب سے ہے کہ جو امت میں انتشار دیکھنا چاہتے ہیں, اور کسی بھی حال میں پاکستان کے مخلوق کو, خصوصاً کراچی کے لوگوں کو وہ مطمئن اور پرسکون دیکھنا نہیں چاہتے. اب وہ دشمن بڑے سرگرم عمل ہو چکے ہیں. تقریباً ایک ماہ پہلے باہر سے اطلاع آئی تھی میرے پاس کہ آپ لوگ اپنی حفاظت کریں, یہاں پر کچھ لوگ بڑے سرگرم عمل ہیں, اس سلسلے میں کہ اہل علم کو وہ ٹھکانے لگا دیں. ایک مہینے پہلے اطلاع آ چکی تھی. تو اس طریقے سے حضرت, یہ کسی دیوبندی بریلوی کا کام نہیں, کسی رافضی اور سپاہ صحابہ والا کا کام نہیں, ان کا کام نہیں, یہ کام ہے دشمنوں کے ایجنٹوں کا, جو کثیر تعداد میں یہاں داخل ہو چکے ہیں ادھر ادھر سے. اس لیے ان سے پناہ کی دعا طلب کر, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں پناہ عطا فرمائے. تمام اہل علم اور خصوصاً ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ ان کی دہشت گردی سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال کی, عزت و آبرو کی, ایمان کی, تقویٰ کی, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو دہشت گردی میں مبتلا ہیں ہدایت عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ دہشت گردی سے اور بد امنی سے پوری طرح محفوظ فرما لیں, اور امن و امان مکمل قائم فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائیں, اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ طالبان کو بھی ہر محاذ پر کامیابی عطا فرمائیں, ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کے اوپر غالب فرمائیں, دشمنوں کو مغلوب اور مقہور فرمائیں. اللہ تعالیٰ طالبان کے لیے, طالبان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی مدد نازل فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو زیر فرمائیں, مقلوب فرمائیں, مرعوب فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے اندر تفرقہ پیدا فرما دیں, ان کا شیرازہ منتشر کر دیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طالبان کے اسیروں کو عزت کے ساتھ آزادی عطا فرمائیں, ان کے زخمیوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں, اور ان کے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ مرتبہ بلند عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کریم کی حکمرانی نافذ کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائیں. برحمت کے یار ہو رہا.
آج بجنے والے ہیں, اب سے چند لمحے بعد آپ اردو میں خبریں سنیں گے.
پاکستان کا معیاری وقت.
رات کے 8 بجے ہیں. السلام علیکم. آج اتوار ہے اور نومبر کی 2 تاریخ.
کراچی میں آج تیسرے پہر گرو مندر کے علاقے میں بعض نامعلوم حملہ آوروں نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی اور دھماکہ خیز مواد پھینکا, جس سے 2 مذہبی اسکالر سمیت 3 افراد جاں بحق اور 1 شدید زخمی ہو گیا. جاں بحق ہونے والے علماء ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار اور مفتی عبد السمیع ہیں, جبکہ تیسرا شخص گاڑی کا ڈرائیور تھا جسے نشانہ بنایا گیا. اس واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی نماز جنازہ آج رات کراچی میں ادا کی جا رہی ہے.
یہ بی بی سی لندن ہے. اب آپ محمد غیور سے خبریں سنیے.
جیسا کہ آپ نے سنا, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم حملہ آوروں نے 3 معروف علماء کو گرینیڈ کے حملے میں ہلاک کر دیا ہے. ہلاک ہونے والوں میں ایک ٹاؤن کے ایک دینی مدرسے کے سربراہ بھی شامل تھے. تھوڑی دیر پہلے میں نے کراچی فون کر کے اپنے ساتھی عزیز سفیہ سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پوچھا.
آج دن میں دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے موسم مولانا حبیب اللہ مختار اور مولانا عبد السمیع صاحب کو نامعلوم لوگوں نے یہاں بزنس ریکارڈر کے روڈ پر جن میں قتل کر دیا تھا, جس کے بعد لوگ یہاں مشتعل ہوئے اور خاصا ہنگامہ ہوا. کئی بینکوں اور دکانوں کو آگ لگا دی گئی اور کئی بینکوں اور دوسری دکانوں میں توڑ پھوڑ ہوئی, سڑکوں پر ٹائر جلائے گئے. اور دوپہر سے اب تک یہاں اس علاقے میں جو شہر کا مرکزی حصہ ہے, جو گرو مندر بھی کہلاتا ہے بنوری ٹاؤن کے پاس, وہاں ٹریفک بالکل بند ہے. اب تک ٹریفک نہیں کھل سکا ہے. اس سے پہلے جب یہ آگ وغیرہ لگائی گئی تھی تو پولیس اس کو کنٹرول کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی, بلکہ انہیں بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا اور پھر مسجد سے کچھ علماء آئے اور اس کے بعد پولیس اس قابل ہو سکی کہ وہ آگے بڑھتی اور پھر جا کے انہوں نے یہ جو بینک میرے جہاں کھڑا ہوں اس کی بینک کی اور ویڈیو شاپ کی آگ بجھائی. جب گزر بزنس ریکارڈر جو ایک اخبار ہے اس کے دفتر پر بھی پتھراؤ وغیرہ ہوا اور نیچے جو بینک ہے اس میں توڑ پھوڑ ہوئی, دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کی اطلاعات ملی ہیں. اور ابھی ابھی یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ اسلامیہ کالج کے قریب, جو اس مسجد کے قریب ہی واقع ہے, وہاں ایک طالب علم کو کسی طرف سے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. ابھی اس کی بالکل تصدیق نہیں ہو سکی, لیکن مقامی انتظامیہ نے دو زخمیوں کی تصدیق کی ہے.
تو ہلاک ہونے والا کی نماز جنازہ آج شام تک ہو جائے گی؟
جی, یہاں مولانا حبیب اللہ مختار اور مولانا عبد السلیم خان کی نماز جنازہ ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں. اور بعض ملک کے دوسرے حصوں سے بھی بعض علماء آنے والے ہیں جو اس تدفین میں شریک ہوں گے. جو ڈرائیور محمد طاہر ہے اس کی لاش پنو آ کے روانہ کی جائے گی, کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا ہے. تو ابھی مسجد میں لوگ جمع ہیں اور نماز جنازہ کا اور تدفین کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ باہر پولیس موجود ہے, رینجرز موجود ہے, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں, لیکن اب بھی کشیدگی پائی جاتی ہے اور دور کہیں سڑکوں پر آگ اب بھی لگ رہی ہے. اور کوئی کاروائی بہرحال اس طرح کی پولیس نے نہیں کی جس سے بقول ڈی آئی جی کے یا کمشنر کے بقول کوئی اشتعال پھیلتا, لیکن اور بڑی بہت ہی امن سے انہوں نے یہ کاروائی کی ہے.
اور اب تک حملہ کے بارے میں کسی قسم کی کچھ اطلاعات ملی یا تصدیق ہوئی؟
نہیں, حملہ آوروں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی ہے کہ وہ کون لوگ تھے. بس یہی پتہ چل سکا کہ موٹر سائیکلوں پر تھے اور ان کی گاڑی کو روک کے اور انہوں نے فائرنگ کی, جس میں یہ تین افراد ہلاک ہو گئے.
یہ تھے کراچی سے بیس بختیار.
شارٹ ویو میں 1948 میٹر بینڈ پر اور میڈیم ویو میں 212 میٹر یا 1413 کلو ہرٹز پر. یہ بی بی سی لندن ہے. آج بھی ہے اکتوبر کی 3 تاریخ. پاکستان میں صبح کے 6:30 بجے ہیں, بھارت میں 7, بنگلہ دیش میں 7:30, اور گرینچ کا معیاری وقت ہے رات کے 1:30. بی بی سی لندن سے اردو کی پہلی مجلس میں پیش خدمت ہے جہانما. علی احمد خان و نعمان نقوی کا آداب قبول کیجیے. خلاصہ سنیے علی احمد خان سے. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. جیسا کہ آپ نے کل ہماری نشریات میں سنا, کل کراچی میں غیر معلوم مسلح افراد نے حملہ کر کے ایک مشہور اسلامی تعلیمی ادارے کے 3 ممتاز سنی عالموں کو ہلاک کر دیا. واقعے کی خبر سنتے ہی ادارے کے طالب علم سخت مشتعل ہوئے اور سینکڑوں طالب علم احتجاج کرنے سڑکوں پر نکل آئے اور پتھراؤ کر کے اور ٹائر جلا کے ٹریفک کو مفلوج کر دیا. گزشتہ چند برسوں میں پاکستان میں فرقہ واریت اور بنیاد پرستی میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اس قسم کے واقعات معاشرتی زندگی کو اس طرح مفلوج کرتے رہے ہیں.
پاکستان کے شہر کراچی میں سنیوں کے سب سے بڑے مذہبی مکتب کے سینکڑوں طلباء کا وہ مظاہرہ جاری ہے جو انہوں نے اتوار کو مکتب کے 3 مدرسوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کے طور پر شروع کیا تھا. سڑکوں پر ٹائر جلتے رہے اور دکانوں میں آگ لگائی گئی. پیرا ملٹری دستے اس علاقے کی ناکہ بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مدرسے کے ان اساتذہ کو نامعلوم مسلح افراد نے اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب وہ ایک کار میں جا رہے تھے. یہ واضح نہیں کہ یہ حملہ کس نے کیا تھا, لیکن بی بی سی کے اسلام آباد کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ مظاہرین شیعوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. ایک شیعہ طالب علم جسے کل کے تشدد کے واقعات کے دوران گولی ماری گئی تھی اسپتال میں چل بسا. پاکستان کے شہر کراچی میں آج ایک ہڑتال سے جو اتوار کے دن بعض علماء کی ہلاکت پر احتجاج کرنے کے لیے کرائی گئی تھی زندگی تقریباً معطل ہو کر رہ گئی. پاکستان کے شہر کراچی میں ایک ہڑتال کی وجہ سے زندگی تقریباً معطل ہو کر رہ گئی. یہ ہڑتال ایک سنی عالم اور ان کے دو رفیق کاروں کی ہلاکت پر احتجاج کرنے کے لیے متعدد اسلامی گروپوں نے کرائی تھی. ان افراد کو اتوار کے دن نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. مقتول عالم مولانا حبیب اللہ مختار کے سینکڑوں حامیوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا. بلوا پولیس اور نیم فوجی رینجر بڑی تعداد میں تعینات کر دیے گئے تھے اور پولیس نے بتایا کہ تشدد کا کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا. پاکستان میں بی بی سی کے ایک نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اس ہڑتال کی جس پیمانے پر حمایت کی گئی اس سے اس بات سے عوام کی بددلی کا پتہ چلتا ہے کہ حکومت فرقہ وارانہ ہلاکتوں کا انسداد کرنے سے قاصر رہی ہے. فرقہ وارانہ تصادم میں سینکڑوں جانوں کا زیاں ہو چکا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی لندن سے سن رہے ہیں.
برے فقیر اور سب سے پہلے پاکستان. گزشتہ اتوار کو کراچی میں دو علماء کے قتل کے خلاف آج شہر میں ہڑتال ہوئی جس سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. پورے شہر میں کاروبار بند رہا اور شام تک سڑکوں پر پرانے ٹائر چلتے رہے اور ٹریفک بھی معطل رہا. دن میں شراب کی دو دکانوں کو تباہ کر دیا گیا لیکن شام تک زندگی معمول پر آنی شروع ہو گئی تھی. کراچی سے ادریس بختیار.
ہڑتال گزشتہ اتوار کو جامع علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے محسنین اور ممتاز عالم دین مولانا حبیب اللہ مختار اور مولانا عبدالسمیع اور ان کے ڈرائیور کے قتل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کی گئی تھی. مولانا مختار اور مولانا عبدالسمیع کو کچھ لوگوں نے دن دہاڑے خود کار ہتھیاروں اور ہینڈ گرینیڈ مار کر ہلاک کر دیا تھا. اس قتل کے بعد بنوری ٹاؤن کے علاقے میں احتجاج ہوتا رہا اور علاقے کا ایک حصہ اب تک بند ہے. علماء کی مجلس عمل نے آج کراچی میں پورا من ہڑتال اور پورے ملک میں احتجاج کا اعلان کیا تھا. کراچی میں ہڑتال انتہائی مؤثر رہی اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ آج کی ہڑتال گزشتہ کئی ہڑتالوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر تھی. آج صبح سے ٹریفک بہت کم تھی اور وہ بھی تھوڑی دیر بعد غائب ہو گئی. شہر کے سارے علاقوں میں سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں اور سارا دن ہی پرانے ٹائر جلائے جاتے رہے. نوجوانوں کے گروہ ہاتھوں میں ڈنڈے لیے سڑکوں پر گشت کر رہے تھے اور ٹریفک کو سڑکوں پر آنے سے منع کرتے رہے. شہر کی بڑی اور چھوٹی مارکیٹیں بازار اسٹاک ایکسچینج اور کاروباری مراکز بند رہے. بینک سرکاری دفاتر اسکول اور دیگر ادارے بھی ہڑتال سے متاثر ہوئے اور وہاں حاضری بہت کم رہی. ہجوم نے گلشن اقبال کے علاقے میں دو شراب خانوں کو تباہ کر دیا. ان میں سے ایک شراب خانے کو آگ بھی لگائی گئی. کراچی میں کافی عرصے بعد ایسی ہڑتال ہوئی ہے جس سے کراچی بناس روڈ بھی بند رہی. یہ ان سڑکوں میں سے ایک ہے جو کراچی کو ملک کے دوسرے حصوں سے ملاتی ہے. جس سڑک پر بھی ٹائر جلائے جاتے رہے اور پل پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں. کسی کو بھی پل پار کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. کراچی پہنچنے والے ٹریفک کو سپر ہائی وے پر روک لیا گیا تھا اور شام کو 5 بجے کے قریب پولیس نے یہ سڑک کھلوائی اور رکاوٹیں ہٹائی. دارالعلوم کے سرکردہ رہنما مفتی محمد جمیل نے آج کی ہڑتال کو قطعی پرامن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ مولانا حبیب اللہ مختار اور ان کے ساتھیوں کے قاتلوں کی گرفتاری کا احتجاج جاری رہے گا. تاہم آئندہ کے رائے عمل کا بعد میں اعلان ہوگا. دن بھر بند رہنے کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے کچھ علاقوں میں زندگی آہستہ آہستہ معمول کی طرف آنے شروع ہو گئی تھی. ادریس اختیار، بی بی سی کراچی.
پاکستان کا معیاری وقت. رات کے 10 بجے سے. السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے. نعیم زبیری سے خبریں سنیے. وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ سندھ کی حکومت کراچی میں دو